ناظرین السلام علیکم، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ آج کا یہ پروگرام بھی پچھلے پروگرام کی طرح سوال و جواب پر مشتمل ہے۔ وہ سوالات جو آپ ہم سے فیس بک کے ذریعے سے اور ای میلز کے ذریعے سے پوچھتے رہتے ہیں، اور میرے ساتھ کچھ اساتذہ بھی موجود ہیں جو کہ جاوید صاحب سے سوالات کریں گے۔ السلام علیکم جاوید صاحب۔
وعلیکم السلام۔
جاوید صاحب، سائل کا سوال جو ہے وہ دو قرآنی آیات کے تناظر میں، وہ پہلی آیت ہے جس میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا اور میں نے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ اب اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دین اسلام کو آج اللہ تعالیٰ نے پسند کر لیا، اس سے پہلے دین اسلام نہیں تھا، کوئی اور دین تھا۔ ایک یہ بات۔ دوسری آیت کا حوالہ انہوں نے دیا ہے جس میں کہ وہ فرما رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین حق لے کر آئے تاکہ اس دین کو دوسرے ادیان پر غالب کر دیا جائے۔ اس سے بھی یہ اشارہ ملتا ہے کہ دین حق صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، دوسرے ادیان کچھ اور تھے۔ اس کی وضاحت کیجیے گا۔
قرآن مجید نے کوئی ایک جگہ نہیں، دسیوں مقامات پر یہ بتایا ہے کہ اسلام کی دعوت پہلے پیغمبر سے لے کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی رہی۔ چنانچہ دیکھیے سورہ شورا میں پوری تاریخ بیان کی ہے، شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم و موسا و عیسیٰ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا ہے کہ ہم نے آپ کو وہی دین دیا ہے جو ہم نوح کو دے چکے، جو ہم نے ابراہیم کو دیا، جو ہم نے موسا و عیسیٰ علیہ السلام کو دیا، وہی دین ہم نے آپ کو دیا ہے۔ سب کو ہم نے یہی ہدایت کی تھی کہ وہ اس دین پر قائم رہے اور کوئی تفرقہ پیدا نہ کرے۔ یہ بات قرآن نے جگہ جگہ بیان کی ہے۔ یہ سورہ آل عمران میں جب یہ کہا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، تو یہ بتایا کہ لوگوں نے اس دین کا نام کبھی یہودیت رکھ لیا، کبھی نصرانیت رکھ لیا۔
اچھا ٹھیک ہے۔
جبکہ اصل میں وہ اسلام ہی تھا۔ یعنی سورہ آل عمران میں یہ موضوع زیر بحث ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام کی آیت جہاں آئی ہے اس کو آپ اس کے کانٹیکسٹ میں نکال کے دیکھیے، وہاں موضوع بحث یہ ہے کہ لوگوں نے اللہ کے دین اسلام کو جب غلط انٹرپریٹ کیا تو کبھی کسی نے اس کو یہودیت بنا لیا، کسی نے نصرانیت بنا لیا۔
اور آپ نے قرآن یہ بھی کہتا ہے ہوا سماکم المسلمین،
اور قرآن مجید یہ کہتا ہے، ان کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ تمہارے باپ ابراہیم نے تو تمہارا نام یہودی اور نصرانی نہیں رکھا تھا، ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا۔
ٹھیک،
تو ہمیشہ سے اللہ کا دین اسلامی رہا ہے۔
ٹھیک ہے،
اس کے ماننے والوں کا نام ہمیشہ سے مسلمان ہی رہا ہے۔ ان مسلمان اقوام نے اصل دین میں خرابیاں پیدا کی، جس کو قرآن کہتا ہے کہ ذلو با ذلو، خود بھی گمراہ ہوئے، دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ اس گمراہی کی پوری داستان بیان کرتا ہے۔
ٹھیک ہے،
دیکھیے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے یہ کہا ہے کہ میں نے تو تمہیں اپنا دین، دین اسلام دنیا تک پہنچانے کے لیے کھڑا کیا تھا، تم نے اس کو یہ کچھ بنا لیا۔ اچھا، حضرت ابراہیم کی پوری تاریخ بیان کر کے یہ کہتا ہے کہ ماں کانا ابراہیم یہودیم ولا نصرانیہ، ابراہیم تو مسلم حنیف تھے، یعنی وہ اللہ کے مسلمان بندے تھے اور پوری یکسوئی سے توحید پر قائم تھے، وہ تو یہودی اور نصرانی نہیں تھے۔ تو یہ ہے اصل بات جو قرآن مجید نے کہی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جس وقت اس دین کو ڈسٹارٹ کر کے، اس میں خرابی پیدا کر کے کوئی اس کو یہودیت بنا لے گا، کوئی نصرانیت بنا لے گا یا کوئی اور نام دے لے گا، تو اس موقع کے اوپر تو ظاہر ہے کہ پھر اصل دین کو لے کر آنے کے لیے اللہ اپنا پیغمبر بھیجے گا۔
صحیح،
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے ہے۔
ٹھیک ہے،
اس کی تصویر ہے جو سورہ فاتحہ میں کھینچ دی گئی۔ آپ دیکھیے سورہ فاتحہ میں آپ کیا دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یعنی پروردگار ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ کون سا سیدھا راستہ؟ وہ جو تیرے انعام یافتہ بندوں کا راستہ رہا ہے۔ دوسری جگہ قرآن نے کیا بیان کیا کہ وہ انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی یہ سیدھا راستہ ہمیشہ سے نبیوں کا راستہ رہا ہے۔ یہ ہمیشہ سے اللہ کی راہ میں جان دینے والوں کا راستہ رہا ہے، یہ انبیاء کی تصدیق کرنے والوں کا راستہ رہا ہے، یہ خدا کے نیک بندوں کا راستہ رہا ہے۔ اس راستے کی ایک اور جگہ تفصیل کی ہے جہاں سب نبیوں کا نام لے کے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا ہے فَبِهُدَاهُمْ اِقْتَدِ، آپ بھی انہی نبیوں کے راستے کی پیروی کریں۔ حضرت ابراہیم کی ملت قرآن مجید میں ہمارے لیے معیار بنا دی گئی ہے۔ چنانچہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ اتبو ملت ابراہیم حنیفہ، آپ ابراہیم کے طریقے کی پیروی کریں۔
ٹھیک ہے، ٹھیک،
تو یہ ساری باتیں قرآن مجید نے بیان کر دی ہیں۔ جس وقت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین پیش کرنا شروع کیا تو ایک لحاظ سے اس دین کی تجدید کی گئی، یعنی یوں نہیں ہے کہ کوئی نیا دین دیا گیا، وہی دین جو انبیاء علیہ السلام کا دین تھا اس کو زندہ کیا گیا، اس میں جو خرابیاں پیدا ہوئی تو ان کی اصلاح کی گئی، کسی جگہ اگر کسی اضافے کی ضرورت محسوس ہوئی تو وہ بھی کر دیا گیا، یا کسی ترمیم و تغیر کی ضرورت محسوس ہوئی تو وہ بھی کر دی گئی. تمام پیغمبروں کی دعوت قرآن نے جگہ جگہ بیان کی ہے کہ وہ یہی اسلام کی دعوت تھی. اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو تورات موجود ہے، اس میں یہی دین بیان ہوا ہے، زبور میں اسی خدا کی تمجید ہے جس کو ہم مانتے ہیں، انجیل میں اسی کی حکمت کو سیدنا مسیح نے واضح کیا ہے، اور یہ کتابیں آج بھی ان کو پڑھیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. قرآن مجید ہی کی دعوت ہے جو وہ پیش کر رہی ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں جن کو سامنے رکھ کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس دین کی تجدید کر کے دوبارہ اس کی تذکیر کرنا شروع کی. یہ الیوم اکملت لکم دینکم کی آیت یہ کہتی ہے کہ میں نے جب یہ دین اس مرتبہ دوبارہ تمہیں دینا شروع کیا تو آج اس کی تکمیل ہو گئی.
ٹھیک ہے،
یعنی جب حضور دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو گویا جتنی ہدایت اللہ تعالیٰ نے زندہ کر کے تجدید کر کے اصلاح کر کے دینی تھی وہ سب دے دی گئی. جزیرہ نمایا عرب میں اس وقت ڈسٹارٹڈ ادیان موجود تھے، یعنی ایک طرف حضرت ابراہیم کے ماننے والے مشرک ہو چکے ہوئے تھے، یہود اور نصارہ نے اپنی بدعتیں ایجاد کر لی تھیں. تو یہ جب قال یظہر الدین کلے تو وہ جزیرہ نما عرب کے وہ ادیان مراد ہیں، یعنی اللہ کا دین دین حق کب آ گیا ہے؟ یہ دین حق ہمیشہ سے نبیوں کا دین رہا ہے، اسی کو دوبارہ زندہ کیا گیا ہے، اب اللہ تعالیٰ اس کا یہاں غلبہ قائم کر دے گا. یہ بات
ٹھیک ہے. ایک اور سوال یہ ہے، وہ بھی ہماری پچھلی کسی ڈسکشن کے حوالے سے ہے، کہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ عبادات جو ہیں جیسے نماز ہے، روزہ ہے، یہ حج اور عمرہ ہے، یہ پچھلی امتوں میں بھی اسی طرح سے رہے ہیں. تو جب اور آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ایک تو قبل از تاریخ جو ہے وہ انبیاء کا سلسلہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک بھی آتا ہے وہ، اور ایک وہ تاریخ ہے جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ابتدا ہوتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو انہوں نے اپنی اولاد کو جو ہے وہ دو مختلف جگہوں پر بسایا، ایک بنی اسماعیل تھے اور ایک بنی اسحاق تھے. بنی اسحاق جب وہاں بسائے گئے، اور یہ تاریخی طور پر ہمیں معلوم بھی ہے، تو ہمیں یہ کہیں سے نہیں ملتا کہ وہ بنی اسحاق میں جو کہ آج یہود یا نصارہ جو ہو گئے وہ حج اور عمرہ کرنے کے لیے بیت الحرام آتے تھے، وہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کیونکہ ان کے لیے تو مسجد اقصا تھی. تو اگر یہ امتوں میں حج اور عمرہ ایسا ہی تھا تو یہود اور نصارہ جو بنی اسحاق کی اولاد میں سے ہیں وہ کیوں اس طرف سے نہیں آئے؟
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حج و عمرہ کی پوری تاریخ بیان کر دی. یہ بتایا ہے کہ حضرت ابراہیم نے اس گھر کو دوبارہ تعمیر کیا، ابراہیم اسماعیل علیہ السلام دونوں نے مل کے اس کی بنیادیں اٹھائیں. اس موقع پر اللہ نے ان کے مناسک کی دوبارہ تعلیم دی، ان مناسک کے مطابق حج و عمرہ کی منادی انہوں نے کی، اپنی پوری اولاد کے لیے نہیں بلکہ اذن فی الناس پوری انسانیت سے کہا کہ وہ آئے اور اس کا حج کرے. اس کے بعد قرآن مجید اس کی پوری تفصیل بیان کرتا ہے کہ اس کے مناسک کیا ہیں، اس کی نوعیت کیا ہے، یہ سب باتیں بیان کرتا ہے. ظاہر ہے کہ اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہود کو بھی نصارہ کو بھی اس گھر کی طرف آنا چاہیے تھا، لیکن قرآن ہی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے آخری پیغمبر کا انکار کرنے کا جب فیصلہ کر لیا تو اپنی تاریخ میں وہ تمام چیزیں مٹا ڈالی جو یہ بتاتی تھیں کہ اس گھر کے ساتھ حضرت ابراہیم کا کوئی تعلق ہے. چنانچہ اگر آپ اس پوری تاریخ کا مطالعہ کریں تو انہوں نے مروہ جہاں پہ قربانی ہوئی اصل میں اس کو موریا کے نام سے تبدیل کر کے اس کو یروشلم کے پہاڑوں تک پہنچا دیا. انہوں نے قربانی کے واقعے کو حضرت اسماعیل کی بجائے حضرت اسحاق سے منسوخ کر دیا. تو یہ سارے معاملات ہونے کی وجہ سے اس کے آثار ختم ہو گئے. اس وقت بھی بہت سے محققین جب زبور کا مطالعہ کرتے ہیں، اور ہمارے ہاں بھی ایک جلیل القدر محقق نے اس کا مطالعہ کیا، اگر آپ کو کبھی موقع ملے تو اس کو آپ پڑھیں، تو انہوں نے یہ بتایا ہے کہ وہ مناجاتیں موجود ہیں زبور میں جو سیدنا داؤد علیہ السلام نے حج کرنے کے بعد کہیں. تو اس وجہ سے یہ لازمن ہوا ہے، نہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے. جہاں تک بیت المقدس کا تعلق ہے، بیت المقدس ایک مسجد ہے، جیسے مسجد نبوی ایک مسجد ہے. جس طرح مسجد نبوی کا قبلہ بیت الحرام ہے، اسی طرح بیت المقدس کا قبلہ بھی بیت الحرام ہی تھا. چنانچہ بیت المقدس کی جو تعریف بیان کی گئی ہے، اس کا حدود اربع کیا تھا، اس میں آلٹر کہاں تھا، اس میں قربانگاہ کس طرح بنائی گئی تھی، وہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اس کا رخ بھی بیت الحرام کی طرف رکھا گیا تھا. تو یہی وہ سب سے بڑی تحریف ہے جو قدیم تاریخ پہ کی گئی، کیونکہ اگر یہ نہ ہوتی تو پھر تو محمد الرسول اللہ کا انکار کرنا ممکن نہیں تھا،
جواز ہی نہیں پیدا.
اس کی وجہ یہ بنی.
ٹھیک جی، میں کوشچن لوں گا یہاں سے. آپ کرنا چاہیں گی کوشچن؟
سر فرسٹ کوشچن تو یہ ہے کہ ہم اپنے لیے مسلمان کا ورڈ استعمال کرتے ہیں، لیکن قرآن پاک میں اللہ پاک جب بھی ہمیں ایڈریس کرتے ہیں، ہم سے مخاطب ہوتے ہیں، تو یا ایھا المومنون یا ایھا الناس، یہ دو موسٹ آف دا ٹائم یوز ہوئے ہیں. تو مسلمان کا ورڈ کہاں سے آیا، یہ ٹرم ہم کیوں یوز کرتے ہیں، یہ کہاں سے اسٹارٹ ہوئی؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے حوالے سے آج ایک مسلمان کی ڈیوٹی اور اس کی رسپانسبلٹی کیا ہے؟
مسلمان کا لفظ بھی قرآن مجید میں جگہ جگہ ہمارے لیے استعمال ہوا ہے. سیدنا ابراہیم کا جو واقعہ بھی زیر بحث تھا، اس میں جو انہوں نے دعا کی، اس دعا میں اس امت کو امت مسلمہ کہا گیا. اسی طریقے سے اس آیت کا بھی حوالہ گزرا ہے جس میں ہمیں یہ بتایا گیا، بنی اسماعیل کو جو ہمارے اجداد تھے ان کو یہ بتایا گیا کہ تمہارے باپ ابراہیم نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا، ہوا سمکم المسلمین. تو یہ دونوں تعبیریں اہل ایمان مومن یہ بھی استعمال ہوئی ہیں اور یہ بھی استعمال ہوا ہے. تو آپ اپنے آپ کو مومن بھی کہہ سکتے ہیں، صاحب ایمان بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ سکتے ہیں. یہ نام اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، اس وجہ سے ان میں سے کوئی نام بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو ممنوع قرار دیا جائے. قرآن مجید میں مومنین کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، جگہ جگہ استعمال ہوا ہے. یہ جو اسماء ہے یا یہ صفات ہے، اگر آپ غور کریں تو یہ معنی کے لحاظ سے ہیں. اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دینا، اللہ کے اپنے آپ کو حوالے کر دینا. حضرت ابراہیم کی قربانی کے واقعے میں بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے، اسلم تو لرب العالمین، میں نے اپنے آپ کو پروردگار عالم کے سامنے جھکا دیا، اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا. اس کو اسلام کہا جاتا ہے. اور ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان حقائق کو مان لیا جن کی تعلیم انبیاء علیہ السلام نے دی ہے. تو آپ چاہیں وہ لفظ استعمال کر لیں، چاہیں یہ لفظ استعمال کر لیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اب مسلمانوں کے ہاں مسلم، مسلمین، امت مسلمہ، یہ الفاظ رائج ہو چکے ہیں. تو چونکہ یہ قرآن مجید کی تعلیم کے مطابق ہی رائج ہوئے ہیں، تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم ان کو چھوڑ دیں.
ٹھیک. دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے ایک عام آدمی سے کیا تقاضا ہے؟
امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھلائیاں جو ساری انسانیت کے نزدیک بھلائیاں ہیں، جیسے سچ بولنا، دیانت سے کام لینا، ملاوٹ نہ کرنا، برائی کو اختیار نہ کرنا، کسی پر زیادتی نہ کرنا، کسی کا حق نہ مارنا، یہ معروف اور منکر دونوں چیزیں ہیں. وہ چیزیں جو ساری انسانیت کے نزدیک بلائیاں ہیں ان کو معروف کہا جاتا ہے. وہ چیزیں جو ساری انسانیت بری سمجھتی، عالمگیر سطح کے اوپر انسان ان کو برا ہی، کوئی آدمی بھی دنیا میں کہیں بھی پایا جاتا ہو وہ بددیانتی کو برا کہے گا، ملاوٹ کو برا کہے گا، جھوٹ بولنے کو برا کہے گا، دوسرے کے حق مارنے کو برا کہے گا، دوسرے کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو برا کہے گا. تو معروف اور منکر کا مطلب یہ ہے. اسی لیے یہ دو لفظ اختیار کیے گئے ہیں. معروف کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو جانی پہچانی بلائی ہے، الذی عرف، اور منکر کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس کو انسانی فطرت قبول نہیں کرتی، ہمیشہ سے اس کو بری چیز سمجھا گیا ہے. تو برائی اور بلائی کی وہ چیزیں جو میرے نزدیک بھی برائی اور بلائی کی ہیں، آپ کے نزدیک بھی ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے ماحول میں جب ہمیں موقع ملے تو بلائی کی تلقین کریں اور برائی سے لوگوں کو روکیں. یعنی میرا ایک ماحول ہے، میرے کچھ دوست ہیں، احباب ہیں، میرا خاندان ہے، میرے بچے ہیں، میرے ماں باپ ہیں، میرے ملنے والے ہیں، جہاں میں یہ دیکھوں کہ کوئی بلائی کی بات میں کہہ سکتا ہوں مجھے کہنی چاہیے، اور جب میں یہ دیکھوں کہ کوئی برائی ہو رہی ہے، کوئی ملاوٹ کر رہا ہے، کوئی دھوکہ دے رہا ہے، کوئی فریب دے رہا ہے، کوئی لوگوں کو مال برا دکھا کے بیچنے کی کوشش کر رہا ہے، تو میں اس کو محبت کے ساتھ نصیحت کروں کہ آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. اس کے بارے میں مزید آگے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ ہر انسان کا اس ماحول میں ایک دائرہ اختیار بھی ہوتا ہے. یعنی میں جب شادی کرتا ہوں تو میرا ایک دائرہ اختیار وجود میں آ جاتا ہے شوہر کی حیثیت سے، بچے ہوتے ہیں تو باپ اور ماں کی حیثیت سے ایک دائرہ اختیار وجود میں آتا ہے. آپ کوئی حکومت قائم کرتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے کہ آپ کے حکمران کا ایک دائرہ اختیار ہے. آپ کوئی ادارہ بناتے ہیں تو اس ادارے کے سربراہ کا ایک دائرہ اختیار ہے. تو دائرہ اختیار کے اندر آپ کو اپنے اختیار کو استعمال کر کے برائی کو روکنا چاہیے. اور یہاں برائی اور برائی میں وہی چیزیں مراد ہیں جن کے بارے میں کسی بحث کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی بڑے علم کی ضرورت نہیں ہوتی، جو انسانیت کا مشترک سرمایہ ہے، بلکہ انسانیت کی میراث ہے. تو اسی وجہ سے قرآن مجید نے الفاظ ایسے استعمال کیے ہیں کسی بحث کی گنجائش نہ رہے. یعنی جانی پہچانی بلائیاں، جانی پہچانی برائیاں، ان کی تلقین کیجئے، ان سے لوگوں کو روکیے، یہ اس کا مطلب.
واضح ہے جی آپ کو؟ یہ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں آپ؟
اس کو ریلیٹ کر دیا جاتا جہاد کے ساتھ. یعنی کہ اگر آپ کسی برائی آپ دیکھ رہے ہیں، برائیاں تو بہت سی ہیں، کرپشن ہے جگہ جگہ، سود ہے، ملاوٹ ہے، اور بہت سی برائیاں ہیں، تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری لائف کا مین پرپز ہی یہ ان کو ختم کرنا، اور اس کے لیے جہاد ہی جو ہے بیسٹ سورس ہے، یعنی کہ ہم صرف جہاد جو کہ ہم جیسے کہ لڑائی ٹھیک ہے جنگ کریں،
جنگ اس مقصد کے لیے نہیں کی جاتی، جنگ ظلم کے خلاف کی جاتی ہے، جنگ ایک منظم ریاست کرتی ہے، جنگ کے لیے ضروری ہے کہ آپ سیاسی لحاظ سے کہیں اقتدار رکھتے ہوں، ایک منظم ریاست پر اللہ تعالیٰ نے جنگ کی ذمہ داری ڈالی ہے، مجھ پر، آپ پر، انسانوں کی کسی بھیڑ پر، کسی جماعت پر یہ ذمہ داری نہیں ڈالی۔ جس طریقے سے جو سزائیں بیان ہوئی ہیں قرآن مجید میں، وہ سزائیں ایک منظم حکومت دیتی ہے، یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں کسی کا ہاتھ کاٹ دوں، کسی کو کوڑے مارنا شروع کر دوں۔ بالکل اسی طریقے سے جنگ کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی منظم حکومت کو دیا ہے، مسلمانوں کی اجتماعیت کو دیا ہے، تو جنگ کا فیصلہ تو مسلمانوں کی اجتماعیت کو کرنا ہے، یہ مجھے نہیں کرنا، آپ کو نہیں کرنا۔ جنگ ظلم کے خلاف ہوتی ہے، اس میں معروف منکر زیر بحث ہی نہیں ہوتا، یعنی اگر کسی جگہ ظلم ہے، عدوان ہے، پرسیکیوشن ہے، جس کو قرآن اپنی اصطلاح میں فتنہ کہتا ہے، تو اگر کہیں یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے اور ہمارے پاس طاقت ہے تو ہم لوگوں کو ظلم سے نجات دلانے کے لیے جنگ کریں گے۔ ظلم، عدوان اور زیادتی کے خلاف جنگ کی جاتی ہے، تو جنگ کا تو یہاں لفظ بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ معروف اور منکر کا مطلب یہ ہے کہ میں اور آپ ایک دوسرے کو نصیحت کریں، تلقین کریں۔ یہ نصیحت اور تلقین ہم اپنے دوستوں کو بھی کرتے ہیں، باپ اپنے بیٹے کو کر سکتا ہے، بیٹا باپ کو کر سکتا ہے۔ یہ جو عربی زبان میں امر کا لفظ ہے، یہ ترغیب، تلقین، نصیحت سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے بندوق اٹھانی ہے اور آپ کو معروف کا پابند کر دینا ہے یا منکر سے روک دینا ہے۔ ہاں، دائرہ اختیار میں البتہ یہی تقاضا کیا گیا ہے کہ اگر آپ کے اندر ہمت ہے تو اپنے دائرہ اختیار میں برائی کو روک دیں، یعنی مجھے اپنے گھر میں تو ملاوٹ نہیں ہونے دینی، وہاں میرا اختیار ہے۔ اسی طرح اگر میرے پاس حکومت کی طاقت ہے تو پھر ظاہر ہے کہ میں ملاوٹ کو قوت سے روکوں گا، قانون کی طاقت سے روکوں گا۔ یہ دین کی تعلیم ہے، اس کو بالکل ڈسٹارٹ کر کے، مسخ کر کے اس کو یہ صورت دے دی گئی ہے کہ میں آپ اٹھے ایک جتھا بنائیں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ ہمارا دین ایسے نہیں احکام دیتا۔
جاوید صاحب، ان کے جو سوال کی وضاحت میں وہ جو روایت پیش کی جاتی ہے کہ جب تم کوئی برائی دیکھو تو اسے ہاتھ سے روک دو، اگر اتنی طاقت نہ ہو تو زبان سے برا کہو، ورنہ اتنی بھی طاقت نہ ہو تو دل میں برا جانا، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، غالباً یہ اس کی طرف ان کا اشارہ ہے کہ اگر اس طرح کی سچویشن ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی میں برائی دیکھوں گا میں اسے ہاتھ سے روکوں گا، ہاتھ سے روکوں گا ظاہر ہے پھر وہ لڑائی جھگڑے کی نوبت آئے گی۔
نہیں، اس روایت میں ہمارے دائرہ اختیار کا حکم بیان ہوا ہے، یہ میں نے عرض کیا کہ ایک ہمارا ماحول ہے، اس میں ہمارے دوست ہیں، احباب ہیں، قوم ہے، ملک ہے، معاشرہ ہے، مسلم ہیں، غیر مسلم ہیں، یہ ہمارا ماحول ہے۔
ٹھیک،
یہ ماحول محلے کی سطح پر بھی ہوتا ہے، عالمی سطح پر بھی ہوتا ہے، اسی طریقے سے ہمارا ایک دائرہ اختیار بھی ہے، یہ دنیا خدا نے بنائی اس اصول پر ہے۔ تو دائرہ اختیار ایک باپ کا اس کا گھر ہے، ایک ادارے کے سربراہ کا اس کا ادارہ ہے، ایک حکمران کا دائرہ اختیار یا پارلیمنٹ کا دائرہ اختیار آپ کا پورا ملک ہے۔ تو دائرہ اختیار میں اس روایت میں جو ترتیب بیان کی گئی ہے اسی کو اختیار کرنا چاہیے۔
ٹھیک جی،
السلام علیکم سر۔ سر میرا کوسچن یہ ہے کہ جیسے ہم جاب کرتے ہیں جو لوگ، تو ان کے پاس کچھ محدود ٹائم ہوتا ہے نماز کی ادائیگی کے لیے، اور نماز ڈیفینیٹلی فرض ہے، اس کی معافی تو نہیں ہے اگر آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، ایون بیماری میں لیٹ کے پڑھنے کا حکم ہے، تو اس میں اگر ہمارے پاس وقت محدود ہے اور ہماری مجبوری ایسی ہے، تو کیا صرف فرض کی ادائیگی یعنی سنت موقعہ کو اگر ہم چھوڑ دیں اور صرف فرض کی ادائیگی کر دیں تو کیا نماز ہو جاتی ہے؟ اور دوسرا سوال تھوڑا ہٹ کر ہے سر، کہ جیسے آج کل ہم انٹرنیٹ پہ بھی یہ پڑھ رہے ہیں کہ شام کے جو حالات ہیں، ملک شام میں جو اس وقت حالات چل رہے ہیں، جو پوری امت مسلمہ کے لیے ایک کافی کٹھن مرحلہ اس وقت چل رہا ہے، تو سر اس طرح جیسے میں نے ایک جگہ پڑھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انسیت، اپنی محبت کا اظہار کیا ہے ملک شام کے لیے، اور فرمایا ہے کہ جب شام میں خیر باقی نہیں رہے گی تو پوری امت مسلمہ میں خیر باقی نہیں رہے گی، اس چیز کی کائنڈلی وضاحت کریں۔
تشریف رکھیں۔ پہلا سوال ان کا یہ ہے کہ جاب کرتی ہیں اور وقت محدود ہوتا ہے تو کیا فرض صرف پڑھا جا سکتا ہے، سنت موقع اگر چھوڑ دیں وہ؟
یہ نماز کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ نماز ہے جو ہم پر لازم کی گئی ہے، جس کے لیے پوچھا جائے گا، وہ فرض نماز ہے، یعنی فجر کے وقت دو رکعتیں، ظہر کے وقت چار رکعتیں، عصر کے وقت چار رکعتیں، مغرب کے وقت تین رکعتیں، عشاء کے وقت چار رکعتیں، یہ لازمی نماز ہے. پڑھیں گے اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا، چھوڑیں گے تو اللہ پوچھے گا، مواخذہ کرے گا، ہم اس کے لیے جواب دہ ٹھہرائے جائیں گے. اس کے بعد نفل ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے جتنے چاہے پڑھیے. یعنی نماز کی دو ہی قسمیں ہیں. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نفل پڑھے، ظاہر ہے کہ ہر آدمی آپ اپنے لیے کچھ نوافل کا انتخاب کرے گا نا کہ میں اتنے نفل پڑھا کروں گا. تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نفل پڑھے یا کسی موقع پر کسی کو وہ نفل پڑھنے کی توجہ دلائی، ان کو سنت کہا جاتا ہے. یعنی سنت رسول اللہ کے پڑھنے کی وجہ سے کہا جاتا ہے، اس سے ان کی حیثیت تبدیل نہیں ہوئی، وہ نفل ہی ہیں. تو نفل کے بارے میں اصول یہ ہے کہ آپ پڑھیں گے آپ کو اجر ملے گا. نفل بڑی غیر معمولی عبادت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ تم دو رکعتیں پڑھو، لازم کیا، ہم نے اپنی طرف سے دو مزید پڑھ دی، تو یہ بڑی بات ہے. تو اس لیے اس کو کوئی حقیر چیز نہیں سمجھنا چاہیے. تو اگر آپ کسی موقع کے اوپر مجبوری میں ہیں، آپ سفر میں ہیں، آپ ایک ڈاکٹر ہے وہ آپریشن کرنے کے لیے جا رہا ہے، تھوڑا سا وقت ہے تو فرض پڑھ لیجئے، اس کا بھی وقت نہیں ہے تو اشاروں سے پڑھ لیجئے. قرآن مجید کے الفاظ یہ ہیں، فرجالن رکمانا، آپ سواری پر ہیں تو اسی پر پڑھ لیجئے، آپ پیدل چل رہے ہیں تو پیدل چلتے ہوئے پڑھ لیجئے. تو اس لیے نماز ہر حال میں اس کے وقت پر پڑھنی چاہیے، جس حالت میں آپ پڑھنی چاہیے. لازمی نماز وہی ہے جو فرض ہے، اور سنت کوئی یا سنت موقعہ الگ نماز نہیں ہے، وہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نفل اپنے لیے پڑھنے پسند فرمائے ان کو سنت کہا جاتا ہے.
اچھا، دوسرا ان کا سوال یہ تھا کہ ملک شام کے حالات کے تناظر میں، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایک روایت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام کی بڑی تعریف کی ہے اور فرمایا ہے کہ شام سے جب خیر نکل جائے گا تو ساری دنیا سے خیر نکل جائے گا، اس حوالے سے کچھ فرمائیے گا.
یہ اس نوعیت کی جو بہت سی روایات شام کے بارے میں ہیں، کچھ خراسان کے بارے میں ہیں، کچھ نجد کے بارے میں ہیں، اور بھی بہت سی روایات. محدثین عام طور پر ان روایات پہ تنقید کرتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے آپ ان کو ایسے ہی تسلیم کر لیں. تو ظاہر ہے کہ دنیا جب ختم ہونی ہے تو بہت سا فساد پیدا ہونا ہے، اس فساد کی پیشین گوئی انبیاء نے بھی کی ہے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی ہے. قرآن مجید میں یہ بتایا گیا ہے کہ آخری زمانے میں یافس کی اولاد جو گوگ میگوگ ہے، یاجوج ماجوج، ان کا دنیا پر غلبہ ہو جائے گا. یہ فساد کی ایک ایسی صورت ہے کہ جس کو تمام الہامی صاحب میں بیان کیا گیا. اگر آپ بائبل کا آخری جو حصہ ہے یوحنا عارف کا مکاشفہ، اس کو پڑھیں تو اس میں بڑی تفصیل سے یہ سب باتیں بیان ہوئی ہیں. تو اس لیے یہ بہرحال ہونا ہے، یہ اس وقت ہو، بعد کے زمانوں میں ہو، اس وقت ایک شکل میں ہو، بعد میں دوسری شکل میں ہو، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم خیر پر قائم رہیں، کسی فتنے کا حصہ نہ بنیں، اپنے رب کو ہمیشہ یاد رکھیں، اس کی تعلیمات کی پابندی کریں، اور اگر کسی مظلوم کی مدد کر سکتے ہیں تو ضرور اس کی مدد کریں.
اور کوئی سوال ہے کسی کا؟ جی،
السلام علیکم. سر، میرا سوال یہ ہے کہ امت مسلمہ دولت کی خاطر ہی کیوں اپنا معیار بھی کم کرتی جا رہی ہے، اور ان کا ہر ایک رشتے میں اعتماد بھی اٹھ چکا ہے. بیسیکلی ہماری سوسائٹی میں ایسے فیکٹرز بھی ہیں کہ باپ اپنا بوجھ جو ہے نا بیوی پہ ڈال دیتا ہے، بچوں سے وہ دست بردار ہو جاتا ہے. اگر بیوی اس حالت میں بچوں کی کفالت کرتی ہے، وہ سارا بوجھ اٹھاتی ہے، تو اس کے لیے دین محمدی میں اس کے لیے کیا تسکین کے کلمات ہیں؟ دوسری بات کہ یہ امت مسلمہ جو دولت کی وجہ سے ذلیل ہو رہی ہے، میں نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھا، آپ فرماتے میں ساری رات روتا رہا، میں نے اللہ رب العزت سے سوال کیا اپنے انداز میں، اقبال کا جو انداز تھا، کہ اے اللہ یہ امت مسلمہ ذلیل کیوں ہو رہی ہے؟ ابھی شام کی بات آئی تو وہ میرا بھی دل کوڑ اٹھا. تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ مجھے بعد میں جواب ملا، میں نے اس امت کو دل دیا تھا اس لیے کہ اس دل میں میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بسائے. اس امت نے اس دل میں میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محبت کو نہیں بسایا، اس لیے یہ امت ذلیل ہو رہی ہے. تو آپ اس پہ کتنا اتفاق
جی؟
دیکھیے، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک امتحان میں ڈالا ہے. یہ امتحان کن صورتوں میں ہے؟ یہ میری انانیت کا امتحان ہے، یہ میری شخصیت کے اظہار کا امتحان ہے، یہ میرے تعصبات کا امتحان ہے، یہ میرے جذبات کا امتحان ہے، یہ میری خواہشات کا امتحان ہے، یہ میری شہوات کا امتحان ہے. ہم سب اس امتحان میں ڈالے گئے ہیں. مال کی محبت کوئی بری چیز نہیں ہے، قرآن مجید مال کو خیر کہتا ہے، قرآن نے کہیں مال کو کنڈیم نہیں کیا، لیکن یہ محبت اگر دین سے آگے بڑھ جائے، اعلیٰ اقدار سے آگے بڑھ جائے، اخلاقی اصولوں سے آگے بڑھ جائے، یہ انسان کو اندھا اور بہرا کر دے تو ظاہر ہے کہ پھر ایک فتنہ بن جاتی ہے۔ تو یہ فتنہ صرف ہمارے ہی ساتھ خاص نہیں ہے، امتوں کی تاریخ پڑھے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر امت اس فتنے میں مبتلا ہوئی ہے۔ اور امت کیا چیز ہے؟ انسان ہے۔ یعنی مال کے فتنے میں امتیں مبتلا ہوئیں، قرآن میں ان کا ذکر ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت شعیب جس قوم کی طرف بھیجے گئے تو انہوں نے سب سے پہلے آگے انہیں یہی کہا کہ یہ تمہارے ساتھ کیا ہو گیا ہے کہ تم کم تولتے ہو۔ ظاہر ہے کہ انسان کم کب تولتا ہے، ملاوٹ کب کرتا ہے، کب دوسروں کا حق مارتا ہے؟ جب وہ مال کی محبت میں اندھا اور بہرا ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی ہمارے ساتھ خاص نہیں، ہر دور میں رہا ہے۔ اس میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم مسلمانوں کو یہ بتائیں کہ یہ مال بھی اللہ کا امتحان ہے، یہ اولاد بھی اللہ کا امتحان ہے، دنیا کی نعمتیں بھی اللہ کا امتحان ہے۔ یہ دنیا جزا کی جگہ نہیں ہے، امتحان کی جگہ ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو اس امتحان میں پورا اترنا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ علامہ اقبال بھی اس پر کڑیں گے، آپ بھی کڑیں گے، ہر صاحب ایمان کڑتا ہے، لیکن صرف کڑنے سے تو کام نہیں بنے گا۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی قوم کو ایجوکیٹ کریں، ان کو بتائیں کہ دین ان سے کن چیزوں کا تقاضا کرتا ہے، اعلیٰ اخلاق کن چیزوں کا تقاضا کرتے ہیں، اور دنیا میں اللہ کا قانون کیا ہے۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ وہ قومیں جو علم اور اخلاق کے لحاظ سے برتر ہوتی ہیں انہی کو اللہ تعالیٰ سرفرازی عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ باتیں آپ کو بھی کہنی چاہیے، مجھے بھی کہنی چاہیے، ان کی تعلیم دینی چاہیے۔ اس کے سوا میں، آپ، کوئی دوسرا آدمی اور کیا کر سکتا ہے؟ یہ ایک واقعہ ہے، اس واقعے کو واقعے کی حیثیت سے قبول کر کے ہمیں اپنی، اپنے بچوں کی، اپنے بزرگوں کی، اپنے گرد و پیش کے لوگوں کی اصلاح کرنی ہے، اور یہ اصلاح محبت اور خیر خائی کے جذبے کے ساتھ کرنی ہے۔
دوسرے سوال سے پہلے ذرا یہ وضاحت کر دیجیے گا، آپ نے فرمایا کہ مال کو قرآن مجید خیر کہہ رہا ہے، مال اور اولاد کو قرآن مجید نے فتنہ بھی تو قرار دیا ہے، فتنہ بھی تو کہا ہے۔
یہ دونوں باتیں بیان کی ہیں، یعنی ہر چیز جو اس دنیا میں ہے وہ آزمائش ہے۔ لیکن کیا یہ کہا گیا ہے کہ آپ مال کی طلب نہیں کریں گے، اولاد کی طلب نہیں کریں گے؟ نہیں، اولاد کے لیے دعائیں کی ہیں انبیاء علیہ السلام نے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت زکریا کی دعا قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے۔ یہ کہا ہے کہ یرثنی و یرث من آل یعقوب، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی خواہش کی۔ تو اس وجہ سے اولاد کی خواہش کرنا، مال کی خواہش کرنا، دیکھیے قرآن مجید اس کو اللہ کے فضل کی تلاش سے تعبیر کرتا ہے۔ یعنی آپ معاش کی جدوجہد کرتے ہیں، آپ کاروبار کرتے ہیں، آپ تجارت کے لیے جاتے ہیں، تو اس کو قرآن مجید نے کوئی بری چیز نہیں کہا۔
ٹھیک،
اچھا، دنیا کے اندر جو چیزیں آپ کو حاصل ہوتی ہیں وہ ضرورت کی چیزیں بھی ہیں، وہ زینت کی چیزیں بھی ہیں۔ زینت کی چیزوں کے بارے میں فرمایا ہے، یعنی ضرورت تو کوئی بحث کی چیز نہیں، زینت کی چیزوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ تو میں نے پیدا ہی ایمان والوں کے لیے کی۔ آپ یہ دیکھیے نا،
بالکل صحیح ہے،
یعنی یہ قیامت میں صرف ایمان والوں کے لیے ہوں گی۔ میں نے دنیا میں بھی کہا ہے کہ ایمان والوں کے لیے پیدا کیے، منکرین کو ان کے طفیل میں ملتی ہیں، تو اس لیے یہ کوئی بری چیزیں نہیں ہیں۔ البتہ جس وقت یہ فتنہ بن جائے، فتنہ یہ کب بنتی ہے؟ جب آپ ان کو اصل ہدف قرار دے لیں، جب آخرت آپ کی نگاہوں سے اوجھل ہو جائے، جب آپ دنیا کی زندگی کو اصل سمجھ لیں، تو اس وقت یہ فتنہ بن جاتی ہے۔
ٹھیک، اچھا، دوسرا ان کا کوشچن یہ تھا کہ جو لوگ اپنا بوجھ سارا بیوی پر ڈال دیتے ہیں اور بیوی جو ہے وہ ان کی ہیلپ کے بغیر، شوہر کی ہیلپ کے بغیر بچوں کی پرورش کرتی ہے، تو ایسی ماں کے لیے، ایسی بیوی کے لیے قرآن مجید نے یا دین اسلام نے کوئی تحسین فرمائی ہے؟
یہ ہر وہ شخص کے جو نیکی کرتا ہے، خیر کرتا ہے، دوسروں کا بوجھ اٹھاتا ہے، اعلیٰ اخلاقی اقدار کا لحاظ کرتا ہے، کسی کے لیے جدوجہد کرتا ہے، قرآن مجید اسی بنیاد پر تو لوگوں کو جنت کی بشارت دیتا ہے۔ وہ یہی کہتا ہے کہ آپ دنیا میں اعلیٰ اقدار کے حامل بن کر رہیے، عورت بنے، مرد بنے، سب، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری مرد پر ڈالی اور اس کو کہا ہے کہ وہ اپنی اس ذمہ داری کو ادا کرے۔ اگر عورت یہ ذمہ داری ادا کرتی ہے تو ایسے ہی سمجھیں کہ جیسے وہ تہجد گزار بھی ہو گئی، یعنی صرف فرض نماز ہی نہیں پڑھ رہی، فریضہ تو عائد ہوتا تھا مرد پر، اس نے اس سے آگے بڑھ کر اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ تو اس کے کیا کہنے ہیں، ظاہر ہے کہ اس پر اس کی تحسین مجھے بھی کرنی چاہیے، آپ کو بھی کرنی چاہیے، اللہ بھی اس کو یقیناً اجر دے۔
جی جی، فرمائیے
سر۔ آپ نے فرمایا کہ وہ ابتلاء آزمائش کی بات کہ زندگی میں ہر ایک کے ساتھ یہ پیش آتے رہتے ہیں، بات یہ ہے کہ اگر مسلم کے ساتھ نان مسلم کوئی ظلم و ستم کرتا ہے، اس کی نوعیت کچھ اور ہے۔ اگر مسلم مسلم کے ساتھ ظلم والا رویہ اڈاپٹ کرتا ہے تو اس کی اس پہ دکھ زیادہ ہوتا ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنے فارسی کلام میں لکھتے ہیں کہ ایک صحابی جنگ ہار رہے تھے, ان کے گھوڑا اتنا تیروں سے چھلنی ہو چکا تھا, انہوں نے اس کی لگام پکڑ کے کھینچا اور کہا کہ اگر میں یہ جنگ ہار گیا تو قیامت والے دن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تیری شکایت کروں گا. اب وہ لکھتے ہیں کہ اس کے بعد وہ گھوڑا تیروں سے چھلنی ہونے کے باوجود بہت برق رفتاری سے چلا اور انہوں نے میدان کارزار میں کامیابی حاصل کی. اگر آج امت مسلمہ کا کوئی بھی فرد کسی بھی رشتے میں اس رشتے میں بغاوت اختیار کرتا ہے, دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے, تو کیا قیامت والے دن اس کے لیے کیا اس کے کیا باقی اعمال ایک طرف اور یہ صرف ایک اتنی مقدس نام پہ جو دھوکہ کیا گیا اس کی کیا؟
بیٹھے تشریف رکھیں.
دیکھیے, ایک آدمی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے واقف نہیں تھا یا انبیاء کی تعلیمات سے واقف نہیں تھا, اس نے غلطی کی, تو یہ غلطی بھی بہرحال اللہ کے ہاں مواخذے کا نشانہ بنے گی, اس سے پوچھا جائے گا. لیکن اگر جان بوجھ کے کی, انبیاء کی تعلیمات کو سمجھ کے کی, اور ایک مسلمان نے محمد الرسول اللہ کی تعلیمات سے واقف ہو کے کی, تو بڑے جرم کا ارتکاب کیا. ظاہر ہے کہ جب آدمی مسجد میں جا کے گناہ کرتا ہے تو وہ اس سے زیادہ شدید ہو جاتا ہے, اس کی شناخت غیر معمولی ہو جاتی ہے. تو اسی اصول پر اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ہم مسلمانوں کو اللہ کا پیغام پہنچ گیا, اللہ کی ہدایت پہنچ گئی, اللہ کی کتاب پہنچ گئی, اللہ کے پیغمبر کی تعلیمات پہنچ گئی. اب اگر ہم کوئی غلطی کرتے ہیں یا کوتاہی کرتے ہیں تو قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا برستا ہے. دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ اب قیامت تک کوئی اجتماعی عذاب نہیں آئے گا, لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو اسلام میں بعض جرائم کی سزائیں بیان ہوئی ہیں, یہ شدید سزائیں ہیں, ان کے بارے میں بھی قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ سزائیں صرف اس جرم کی سزائیں نہیں ہیں, وہ اس بات کی سزائیں ہیں کہ چوری کی کس نے کی, اس نے کی جو مسلمان تھا, جس نے اللہ اور رسول کو مانا تھا, جس نے ان سے اطاعت کا عہد باندھا تھا. جب اس نے چوری کی ہے تو پھر وہ کسی رعایت کا مستحق نہیں رہا. تو اس سے سمجھ لینا چاہیے کہ ہم مسلمان جب اللہ اور رسول کے ماننے والے ہیں, اللہ کی ہدایت ہمارے پاس ہے, ہم جب جرم کا ارتکاب کرتے ہیں تو اس کی سزا بھی کہیں زیادہ ہوگی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو قرآن مجید نے خطاب کر کے یہ کہا ہے کہ اگر تم کوئی غلط کام کرو گی تو دوہرا عذاب ہوگا. اچھا, اس کا الٹ بھی ہے, ان کو یہ کہا ہے کہ اگر نیکی کرو گی تو اس کا دوہرا اجر بھی ملے گا. تو مسلمانوں کے لیے بھی یہی چیز ہے کہ اگر وہ نیکی کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو دوسرے لوگوں کے مقابل میں ان کو دوہرا اجر ملے گا, لیکن اگر وہ برائی کا ارتکاب کرتے ہیں تو پھر بڑی سزا بھی بھگتنے کے لیے ان کو تیار رہنا چاہیے. یہ دنیا میں بھی مل رہی ہے, اس وقت ہم عذابی میں مبتلا ہیں, اور آخرت میں ظاہر ہے کہ افراد کے لحاظ سے اللہ معاملہ کرے گا. ہم کسی پر حکم تو نہیں لگاتے, لیکن ایک اصولی بات یہی کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کو متنبع رہنا چاہیے, اس کو علم ہے, اس کو تعلیم دے دی گئی ہے, اس پر حقائق واضح کر دیے گئے ہیں, اس لیے اس کے بڑے سخت مواخذے کا اندیشہ ہے.
جی, اور کوئی سوال ہے؟
السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی تھی تو ان کی معافی بھی ہوئی تھی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ کلمہ لکھا ہوا تھا, اس کا واسطہ دے کے معافی دی. بعض لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کچھ آیات ان کو بتائیں, معافی مانگنا سکھایا, معافی اس وجہ سے ملے. تو اس میں کون سی بات صحیح ہے؟
وہی بات صحیح ہے جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے. قرآن مجید نے یہ بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی کہ وہ رجوع کریں, چونکہ ابھی دنیا کی ابتدا تھی. جب ان کے دل میں رجوع کرنے, توبہ کرنے کا احساس پیدا ہو گیا تو اللہ نے وہ کلمات بھی انہیں سکھا دیے جن کے ذریعے سے وہ دعا کریں. وہ کلمات قرآن میں نقل ہو گئے ہیں, ان میں یہ کہا گیا ہے کہ پروردگار, ہم نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا ہے, آپ ہمیں معاف فرما دیں. اس لیے قرآن مجید کے اس بیان کو پڑھنے کے بعد کسی اور چیز کی طرف التفات کرنے کی گنجائش کیسے باقی رہتی ہے؟
السلام علیکم سر.
وعلیکم السلام
سر. جیسے انہوں نے کوسچن کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ابھی تخلیق نہیں کیا تھا, لیکن اللہ نے کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں, تو اس کا مطلب کہ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی. ہمارا بلیف ہے کہ حضرت آدم بیا معصوم ہوتے ہیں, کیا یہ اللہ کی تدبیر تھی؟ اور دوسرا کوسچن میرا یہ ہے کہ اللہ کی تدبیر, تقدیر اور قسمت میں کیا فرق ہے؟
ٹھیک ہے, انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ ایک لغزش ہوئی تھی، اس کو کیسے دیکھیں گے ہم؟
اس کو خود قرآن مجید نے بیان کر دیا ہے، انبیاء علیہ السلام کی عصمت کا مطلب یہ ہے کہ جب انہیں نبوت کے منصب پر فائز کر دیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے گرد پہرا لگا دیتے ہیں، ان سے اگر کسی غلطی کا صدور خدا نخواستہ ہو تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ساری دنیا گمراہ ہوگی، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتے ہیں. یہ حفاظت ہے جو اللہ کی طرف سے پیغمبروں کو میسر ہوتی ہے. اس کو قرآن مجید نے سورہ جن کے آخر میں بیان کیا ہے کہ ہم جب کسی کو اپنی رسالت کے منصب پر فائز کرتے ہیں تو اس کے گرد و پیش میں پہرا لگا دیتے ہیں اور ہر چیز کا پورا محاسبہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ قرآن مجید نے بیان کر دی، یہ مطلب ہے اس کا. باقی رہ گئی یہ بات کہ انسان کی حیثیت سے کوئی لغزش نہیں ہو سکتی، سیدنا آدم علیہ السلام سے گناہ کی نوعیت کا کوئی کام نہیں ہوا تھا، یعنی وہ ایک اچھی بات کی محبت میں حدود سے بڑھ گئے تھے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ آپ اتنے کریم النفس تھے، اتنے رعوف و رحیم تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ تبوک کے موقع پر آپ منافقین کو اجازت نہ دیں، آپ نے دے دی. تو دیکھیے کتنی محبت سے کہا ہے، اف اللہ ان کا لما عزنتا، اللہ آپ کو معاف کرے، آپ نے کیوں اجازت دے دی. تو اس نوعیت کی چیزیں انبیاء علیہ السلام سے بھی ہوتی ہیں، یہ اس نوعیت کے گناہ نہیں ہوتے جن کو ہم گناہ کہتے ہیں. تو سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے کہ شیطان نے ان کو آ کر یہ بہکایا کہ آپ یہ کام کریں، اس کے نتیجے میں آپ کو ابدی زندگی مل جائے گی. تو ابدیت کی خواہش میں ان پر جذبات کا غلبہ ہو گیا اور وہ یہ غلطی کر بیٹھے، اور اس کے بعد جیسے ہی انہیں احساس ہوا انہوں نے اللہ سے توبہ کی، رجوع کیا، معافی مانگی. جب یہ سب ہو گیا اس کے بعد انہیں نبوت کے منصب پر سرفراز کیا گیا.
ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا ان کا کوشچن یہ تھا کہ تدبیر، تقدیر اور عصمت، ان میں فرق کیا ہے؟
دیکھیے تدبیر تو آپ اپنی عقل سے، اپنے علم سے کام لے کے جو اللہ نے ہم کو دی ہے کوئی راستہ اختیار کرتے ہیں. آپ کو معیشت کا کوئی مسئلہ درپیش ہے، معاشرت کا کوئی مسئلہ درپیش ہے، تو اپنی عقل ہی کو استعمال کریں گے. یہ کاروبار جتنے ہو رہے ہیں، ایجادات جتنی ہو رہی ہیں، سیاسی نظم جیسے چلایا جا رہا ہے، اس سب میں ہم تدبیر کرتے ہیں. تدبیر کا مطلب ہے اپنے طور پر کوئی طریقہ اختیار کرنا جو عقل علم کی روشنی میں اچھا طریقہ ہو. اللہ تعالیٰ نے اس کے نتائج کچھ ہمارے لیے مقدر کیے ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ دنیا کو چلا رہا ہے. تو بعض اوقات ہماری تدبیر کامیاب ہو جاتی ہے ان نتائج کے لحاظ سے، بعض اوقات کامیاب نہیں ہوتی. ایسا ہی ہونا بھی چاہیے، کیونکہ دنیا امتحان کے اصول پر بنی ہے. یہاں اگر ہر تدبیر کامیاب ہو جائے تو دنیا دس دن بھی نہیں چل سکے گی، خواہ وہ بری ہو یا اچھی ہو. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس میں مداخلت بھی کرتے رہتے ہیں، اور کچھ چیزیں انہوں نے طے کر رکھی ہوئی. مثال کے طور پر مجھے کہاں پیدا ہونا ہے، میرے والدین کون ہوں گے، مجھے کیا صلاحیتیں دے کر پیدا کیا جائے گا، یہ ظاہر ہے میری تقدیر ہے. یعنی ان میں سے کسی چیز کو بھی میں نے اپنی تدبیر سے حاصل نہیں کیا. مجھے اختیار دیا گیا ہے کہ میں دنیا میں اپنی صلاحیتوں کو نشو نما دوں، میں اخلاقی طور پر بہتر سے بہتر زندگی بسر کروں. عام طور پر اللہ تعالیٰ اس میں مداخلت نہیں کرتے، لیکن اگر میری کسی تدبیر کے نتیجے میں کسی بڑی خرابی کا اندیشہ ہوتا ہے تو پھر مداخلت بھی کرتے ہیں. اس کی مثالیں قرآن مجید نے بیان کر دی. اگر آپ واقعہ خضر کو پڑھیں قرآن میں تو اس میں یہی بیان کیا گیا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے جب یہ جان لیا، یعنی ظاہر ہے کہ ان کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، جب یہ جان لیا کہ آگے بادشاہ موجود ہے اور وہ کشتیاں پکڑ رہا ہے، تو پھر کشتی ٹوٹ گئی. یعنی اس کو فرشتوں نے توڑا، یہی بیان کیا گیا نا. لیکن بظاہر اس کو کیا معلوم ہوا ہوگا، کشتی والے کو تو یہی محسوس ہوا ہوگا، معلوم نہیں کیسے ٹوٹ گئی. تو یہ حوادث کیسے ہوتے ہیں، ان کی حکمت کیا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ مداخلت کرتے ہیں، وہ بھی بیان کر دیا. تو تقدیر کے دونوں پہلو ہیں، یعنی ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ فیصلے کر رکھے ہوئے ہیں جن کے مطابق ہم دنیا میں آتے ہیں، اور کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ ہماری تدبیر کے مقابل میں لے آتے ہیں تاکہ اس سے کسی دوسرے کو کوئی نقصان نہ پہنچے، یا ان کی کوئی اور مصلحت ایسی ہوتی ہے کہ جس کو پیش نظر رکھ کے وہ یہ کام کرتے ہیں. عصمت میں نے عرض کر دیا کہ عصمت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی سے غلطی نہیں ہو سکتی، عصمت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو حفاظت حاصل ہے. قرآن مجید نے یہ لفظ استعمال کیا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے، واللہ یعصمک من الناس، آپ پریشان نہ ہو، اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت کرے گا.
میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کے والدین حیات نہیں ہیں، اس دنیا سے جا چکے ہیں، تو اگر ان کی نمازیں قضا ہو چکی ہوں تو والدین کی نماز ادا کر سکتے ہیں؟ اور اگر ادا کر سکتے ہیں تو کیا اگر باپ کی نماز بیٹا ہی ادا کرے یا بیٹی بھی ادا کر سکتی ہے؟
بیٹے تشریف رکھیں.
دیکھیے نیکی کے لیے کوئی بھی نیکی ہو، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا ہے، نیکی کے لیے ضروری ہے کہ وہ نیت کے ساتھ ہو. یعنی میں جب نیکی کرتا ہوں تو وہ کیا چیز ہے جو خدا کو پہنچتی ہے؟ وہ میری نیت اور میرا ارادہ ہے. قربانی پر گفتگو کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ جو تم قربانی کرتے ہو، جانور قربان کرتے ہو، تو لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ تقویٰ منکم. یہ قربانی کے جانوروں کا گوشت اور خون اللہ کو نہیں پہنچتا، وہ تقویٰ پہنچتا ہے. تو آپ کے والدین اگر کوئی نیکی کرنا چاہتے تھے، اس کی شدید خواہش رکھتے تھے، کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں کر سکے، آپ ان کے بعد وہ خواہش پوری کر دیں تو نیت کا اجر ان کو مل جائے گا، تکمیل کا اجر بھی مل جائے گا. لیکن اگر ان کا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا، کبھی نماز کا خیال ہی نہیں ہوا تھا، کبھی خدا یاد ہی نہیں آیا تھا، کبھی دل میں خواہش ہی پیدا نہیں ہوئی تھی، تو پھر آپ 50 حج کرتی رہیں، پھر کوئی سوال نہیں. تو اصل چیز یہ ہے کہ ادھر سے انیشیٹو ہو، نیکی کا ارادہ ہو اور مجبوری کی وجہ سے نہ کی جا سکی. بہت سے لوگ ہیں ساری زندگی خواہش ہوتی ہے کہ حج کرنے کے لیے جائیں، عمرہ کرنے کے لیے جائیں، لیکن رقم میسر نہیں آتی. بعض اوقات درخواست دے دیتے ہیں، قرآن ہی نکلتا. یہ وہ رکاوٹیں ہیں جن کی وجہ سے اگر حج نہیں کیا، عمرہ نہیں کیا اور بچوں نے اس کو پایا تکمیل تک پہنچا دیا، تو بچوں کو بھی اجر ملے گا، ان کو بھی انشاءاللہ اجر ملے گا. لیکن اگر ادھر سے کوئی تقویٰ تھا ہی نہیں، نیت تھی نہیں، ارادہ ہی نہیں تھا، تو پھر آپ کے کچھ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ لازم ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو دیکھا کہ وہ حج کر رہی ہے اور اس کا چھوٹا بچہ جو ابھی نابالغ ہے اس نے اپنے کندھے پر اٹھایا ہوا ہے، تو اس نے یہ کہا کہ میں اس کو بھی حج کرا دوں. تو آپ نے فرمایا کرا دو، لیکن اجر تمہیں ہی ملے گا، اس لیے کہ وہ ابھی اجر کی عمر کو نہیں پہنچا، اس نیت اور ارادے کو نہیں پہنچا. تو بس اس اصول کو ذہن میں رکھیے کہ جو کام بھی آپ نے کرنا ہے اس کا انیشیٹو آپ کی طرف سے ہونا چاہیے، وہ کسی دوسرے کے کرنے سے آپ کے کھاتے میں نہیں آ جائے گا. اگر آپ نے ارادہ کر لیا، آپ کو مجبوری لاحق ہو گئی اور پھر کسی نے، وہ پھر آپ کا بیٹا بھی ہو سکتا ہے، آپ کی بیٹی بھی ہو سکتی ہے، کسی استاد کا شاگرد بھی ہو سکتا ہے، کوئی مخلص دوست بھی ہو سکتا ہے، وہ پایا تکمیل تک پہنچا دے گا تو انشاءاللہ اجر ملے گا.
جاوید صاحب، ہمارا وقت چونکہ ختم ہوا چاہتا ہے، بس انہی اس کے سوال کو آگے بڑھاتے ہوئے آخری سوال آپ سے میں کرنا چاہتا ہوں. ایک روایت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے کے بعد نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے، جس میں صدقہ جاریہ ہے، اولاد صالحہ ہے، اور ایک اور علم نافع، ایسی کوئی چیز ہے، اس کی ذرا وضاحت کر دیجئے گا.
یہ بالکل درست فرمایا آپ نے، یعنی اس میں یہ بتا دیا گیا کہ ینقطع عمل ابن آدم الا بثلاث. اس روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ہر بندہ آدم، ہر بندہ مومن کا، ہر انسان کا جو دنیا میں ہے، وہ عمل ختم ہو جاتا ہے جب وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے. تین چیزیں باقی رہتی ہیں. ان تین چیزوں میں ایک یہ ہے کہ آپ نے علم کی کوئی روایت چھوڑی، یعنی لوگوں کو تعلیم دی، کوئی کتاب لکھی، کوئی لوگوں کو پڑھایا، کسی علم کی آپ نے ابتدا کر دی، تو ظاہر ہے کہ اس کے نتائج بعد میں بھی نکلتے رہتے ہیں، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو جب تک وہ روایت قائم رہے گی، جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، آپ کو اجر ملے گا.
ٹھیک ہے.
دوسرا یہ ہے کہ صدقۃن جاریہ. پہلا یہ تھا کہ علم ینتفع بھی، دوسرا یہ ہے کہ صدقۃن جاریہ، یعنی کوئی آپ نے ایسا صدقہ کیا ہے، اللہ کی راہ میں کوئی خرچ کیا ہے، جیسے کنواں لگا دیا، سڑک بنا دی،
ہاسپٹل بنا،
تو ظاہر ہے کہ اس میں بھی لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے.
ٹھیک.
اس کا بھی اثر ہوتا رہے گا. اسی طریقے سے ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد ہے، وہ آپ کے لیے دعائیں کرتی ہے، اچھے کام کرتی ہے، اس کا بھی اجر ملتا رہے گا. تو یہ سب چیزیں بالکل ٹھیک ہیں، اس لیے کہ انسان کا عمل اس کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ جو میں نے ان کے سوال کے جواب میں عرض کیا وہ بھی یہی ہے کہ اگر ادھر سے نیت کر دی گئی ہے تب آپ پایا تکمیل تک پہنچائیں گے، وہ عمل شروع ہو گیا.
ٹھیک ہے.
وہ مرنے سے پہلے شروع ہو گیا تھا.
ٹھیک ہے.
صرف اس کی تکمیل مرنے کے بعد ہوئی.
ٹھیک ہے. بہت شکریہ جی. آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. جاوید صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. بہت سارے اور بھی سوالات ہیں جو آپ کے یہاں پر میرے سامنے موجود ہیں، کسی اور پروگرام میں انشاءاللہ ان کو ٹیک اپ کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ آج کے اس پروگرام کے بعد بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوالات آئے ہوں. یہ ای میل ایڈریس نوٹ کیجئے گا، ih@duniatv.tv، اس پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجئے. اللہ حافظ.